أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والنار للعاصين والمعاندين والمنافقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قرآن کی نظر میں اہل بیت شناسی کے موضوع پر سامعین اور ناظرین کی خدمت میں کچھ عرائض بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو جو اپنے عقیدے میں اور اسلام شناسی اور اہل بیت شناسی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہو. تو ہمارا موضوع ہے اہل بیت کرام قرآن مجید کی نگاہ میں. آج کی اس گفتگو میں آئندہ کے گفتگو کے مقدمے کے طور پر تحقیق کی ضرورت قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آیا جس عقیدے پر ہم قائم ہیں، جس عقیدے کی بنیاد پر ہم اپنے اعمال کو بجا لاتے ہیں، کیا اس میں تحقیق کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے: فبشر عباد الذین یستمعون القول، اے میرے رسول، آپ بشارت دو ان لوگوں کو جو گفتگو سنتے ہیں، جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی صاحبان عقل ہے. قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہر انسان کو مختلف باتیں، مختلف گفتگو اور مختلف عقائد کی باتیں سننے کے بعد جو سب سے بہتر ہو، جو قرآن، سنت اور عقل کے مطابق ہو، اسی بات کو، اسی عقیدے کو اپنانا چاہیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو عرب کے اس تاریک معاشرے میں لایا اور اسلام کا چراغ روشن کیا، اور 23 سال کی زحمتیں اور مشقتیں برداشت کر کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور ان کے دلوں میں محبت اور مودت کا چراغ جلا دیا۔ ہم سب کا تمام مکاتب فکر کا یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے، اسلام ایک جاوید دین ہے، قیامت تک اس نے قائم رہنا ہے، اور اس کی تعلیمات قرآن اور سنت کی تعلیم قیامت تک جاری رہے گی۔ پیغمبر اسلام کا پوری زندگی اور رسالت کی زندگی اور نبوت کی زندگی کو اگر ہم خلاصہ کریں تو 4 مقام اور مناسب میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پیغمبر کا مقام ہے مقام رسالت اور مقام تبلیغ۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کا وظیفہ، پیغمبر کا کام یہ ہے کہ تعلیمات قرآنی کو، خدا کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے اور ان کو سمجھائے۔ پیغمبر کی یہ ذمہ داری تھی جو کچھ خدا کی طرف سے آئے لوگوں کو سمجھائے، اس کی تفسیر بیان کرے، اس کو تبیین کرے۔ سورہ النحل کی یہ آیت ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا تجھ پر تاکہ تو لوگوں کو بیان کرے جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے، شاید یہ لوگ فکر کریں۔ پیغمبر کا تبیین آیات اور قرآن کی تفسیر کی ایک ذمہ داری، جب بھی لوگوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو رفع کرنا تھا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ رحمت ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ بس جو کچھ پیغمبر نے خدا کی طرف سے لایا ہے، ہماری یہ ذمہ داری، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے بغیر کسی اعتراض، بغیر کسی عذر کے، بلا چون و چرا پیغمبر کے فرامین کو اخذ کرے اور اس پر عمل کرے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول نے تمہیں دیا ہے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے نہیں کی ہے ان سے روکو، کیونکہ پیغمبر اسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے مالک ہیں، کوئی بات اپنی خواہش کے مطابق بیان نہیں کرتا، جو کچھ کہتا ہے وہ خداوند عالم کی وحی اور ان کی طرف سے کہتا ہے۔ یہ پہلا منصب ہے۔ دوسرا منصب اور مقام پیغمبر اسلام کا منصب قضاوت ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اشارہ ہوتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چیز میں جھگڑا کرے تو خدا اور رسول کی طرف اسے پلٹائے اور اس کا فیصلہ خدا اور رسول پر چھوڑے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے جو فیصلہ کیا ہے اسے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کرے حتیٰ کہ اس کے دل میں کوئی سوچ آئے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں, یہاں تک جن چیزوں میں وہ لوگ جھگڑے کرتے ہیں اور تمہارے فیصلے کے مطابق کرنے کے بعد ان کے دلوں میں کوئی حرج, کوئی اعتراض, کوئی اشکال پیدا نہ ہو. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اور اس فیصلے کو سر تسلیم خم کرے. اور کسی مومن, کسی مسلمان کو حق نہیں ہے پیغمبر کے فیصلے کے خلاف بات کرے حتیٰ کہ اس کے دل میں کوئی فکر آئے, سوچ آئے, خیال آئے اور وہم گمان ہو جائے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مؤمن اور مؤمنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کرتا ہے تو ان کو ان کے فیصلے کے خلاف اپنے اس مسلمان اور مؤمن مؤمنہ کے لیے کوئی حق ہو. اور جو بھی اللہ اور رسول کی معصیت کرے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. تیسرا منصب منصب ریاست اور حاکمیت ہے. پیغمبر اسلام نے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد پہلا جو کام کیا وہ حکومت اسلامی کا قیام تھا. خالق کائنات نے پیغمبر کی اطاعت, پیغمبر کی پیروی کو ہر ایک پر واجب قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. پیغمبر اسلام نے حکومت قائم کی اور تقریباً مدینہ میں 13 سال حکومت کی, اسلامی نظام کو لاگو کیا اور مختلف جھگڑوں کو, مختلف نظام اسلامی کو معاشرے میں پیش کیا اور تعلیم دی کس طرح حکومت کرنی ہے اور نظام کو چلانا ہے. چوتھا منصب اور مقام پیغمبر اسلام کا ولایت معنوی اور ولایت باطنی ہے. قرآن مجید میں اشارہ ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی تمہارے یا لوگوں کے نفسوں سے زیادہ نبی حقدار ہیں اور اولا ہے. اسلام ایک جاویدانی مذہب ہے, قیامت تک اس نے قائم رہنا ہے. اب ان چار مناصب میں سے, ان مقامات میں سے ایک منصب تبلیغ, تبیین وحی, وحی کو پہنچانا یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی. اور یہ مقام وحی آیہ اکمال کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کے ذریعے یہ سلسلہ ختم ہوا. لیکن باقی تین مناصب, منصب قضاوت, منصب ریاست عامہ اور حاکمیت, اور منصب ولایت معنوی اور باطنی, یہ پیغمبر کے بعد بھی جاری ہیں, یہ ختم نہیں ہوا ہے. پیغمبر کی رحلت کے بعد امت میں, لوگوں میں دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین ان مناصب کے لیے معین نہیں کیا ہے, انتخاب نہیں کیا ہے. اور ایک گروہ نے کہا کہ پیغمبر صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنے بعد کے لیے اپنا جانشین مقرر کیا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک ان مناصب کو آگے پھیلائے، آگے چلائے اور پیغمبر کی ان ذمہ داریوں کو نبھائے. جب لوگوں میں اختلاف ہو جائیں اور عقائد مختلف ہو جائیں تو یہ ظاہر سی بات ہے تمام عقائد کو ہم مسلم اور واقعی اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق صحیح نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ چونکہ قرآن کا ایک عقیدہ ہے، سنت کے مطابق وہی عقیدہ صحیح ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. لہذا کسی مذہب، مکتب یا عقیدے کو میں نے اپنایا ہے، آپ نے اپنائے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس میں تحقیق کریں. قرآن سنت میں مذہب اور عقیدے کی تحقیق پر تاکید ہوئی ہے. شیعہ اور سنی دونوں کا یہ اتفاق ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تفترقوا امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اہل سنت کے معروف اور مشہور عالم دین جناب ابو موسیٰ ترمذی کہتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. حاکم نشاپوری کا کہنا ہے یہ حدیث صحیح ہے. اور دوسری روایت میں بھی جسے ترمذی نے نقل کیا ہے تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 135 حدیث نمبر 2779. اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں سب نے ادعا کیا ہے کہ جو فرقہ ناجیہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے وہ ہمارا مذہب اور ہمارا مکتب ہے. تو اب جس مذہب اور مکتب کو میں نے اختیار کیا ہے یا آپ نے اختیار کیا ہے، آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے آپ کا جو مکتب ہے یا مذہب ہے وہ صحیح ہے، وہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق، قرآن کے فرمان کے مطابق ہے. ایک اور روایت جو شیعہ اور سنی دونوں نے متفقہ طور پر نقل کیا ہے، وہاں پر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث من مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتتا جاہلیہ، کوئی اس دنیا سے چلے جائے، مر جائے، لیکن اس کے گردن پر بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. صحیح مسلم نے، اپنے کتاب صحیح میں نقل کیا ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 22 حدیث نمبر 4686. اس حدیث کو مختلف شکلوں میں، صورتوں میں اہل سنت کے معتبر کتابوں میں نقل ہے. من مات بغیر امام مات میتتا جاہلیہ، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96. جو بھی اس دنیا سے چلے جائے، مر جائے اور بغیر امام کے مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3 اور حدیث نمبر 4598 میں یہ حدیث نقل ہے ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ، یہ اسلام کامل نہیں ہوگا، تمام نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس میں 12 خلیفے گزر جائیں. اب ضرورت اس بات کی ہے ان 73 فرقوں میں سے صحیح فرقہ کون سا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. وہ امام کون ہے جس کی بیعت ہمارے گردنوں پر ہونے چاہیے، اگر اس کی بیعت نہ کریں اور اس امام کی امامت کا عقیدہ کے قائل نہ ہو جائے تو ہماری موت موت جاہلیت ہے. وہ 12 خلیفہ اور 12 جانشین کون ہے اس کو پہچانا بہت ضروری ہے، دلیل کے ساتھ، قرآنی دلیل، حدیثی دلیل اور عقلی دلیل کے ساتھ پہچانا ضروری ہے. ان حدیثوں اور روایات کا اہل سنت کچھ اور معنی کرتے ہیں، شیعہ کچھ اور معنی کرتے ہیں. لہذا ضروری ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم تحقیق کریں کہ دین کو کس سے اور کہاں سے لینا چاہیے. جب شیعہ کا دعویٰ ہے اہل بیت کرام ہی سے دین کو، مذہب کو اور عقیدے کو، فقہ کو، تعلیمات قرآن اور تعلیمات سنت کو لینا چاہیے. تو اہل بیت کون ہیں؟ اور یہ شیعہ کا عقیدہ ہے, پیغمبر اسلام کے بعد دین کو, مذہب کو, تعلیمات قرآنی کو اہل بیت ہی سے لینا چاہیے. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد تمام صحابہ مساوی ہیں, جس سے دین کو لے لے, مذہب کو لے لے, اسلامی مسائل کو پوچھے اور اس پر عمل کرے, صحیح ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے, میں بعنوان شیعہ یا بعنوان سنی اپنے عقیدہ کا دفاع نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام مذاہب کے مقدسات کا احترام رکھتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے, جو کچھ میں نے قرآن اور سنت سے سمجھا ہے, اور قرآن سنت جس چیز کو ہمارے لیے بعنوان رہنما امام معین ہے, اسی کو قرآن کی روشنی میں, سنت کی روشنی میں, اہل سنت کے معتبر کتابوں کی روشنی میں سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں. تو ہمیں چاہیے کہ جس عقیدے پر قائم ہے وہ عقیدہ بلا دلیل نہ ہو, چونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دلیل ہونی چاہیے, بغیر دلیل کے وہ عقیدہ عقیدہ نہیں ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کے بعد جب مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا اور مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے, ایک نے کہا کہ اسلام کو, دین کو پیغمبر کے بعد جس سے لے لے کافی ہیں, اور ایک گروہ جسے شیعہ کہا جاتا ہے, ان کا کہنا, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دین کو, اسلام کو, قرآن کی تفسیر کو صرف اہل بیت ہی سے لینا چاہیے. جو دروازے اہل بیت سے ہٹ جائے, اس کا مکتب اور اس کا عقیدہ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں فرمایا ہے کہ مختلف فرقے ہوں گے, ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہے. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ناجی فرقہ مکتب اہل بیت ہے, اہل بیت کا فرقہ ہے. لہٰذا آئندہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اہل بیت کون ہے, ان اہل بیت کا مصداق کیا ہے, قرآن مجید لغت میں اہل بیت کا مصداق کیا بیان ہوا ہے, اور قرآن میں اہل بیت کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کے بحث میں ہم یہ بحث کریں گے کہ اہل بیت لغت اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں, قرآن مجید کی روشنی میں مصادیق اہل بیت کیا ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح راستہ دکھا کر اور صحیح راہ کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.